بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. 10 جون 2005, مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ فجر کا مطالعہ کرایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى, خصوصاً على قولهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورہ فجر کی ابتدائی آیات آپ نے سماعت فرمائی. آپ کو یاد ہوگا کہ دو اجتماعات قبل, گزشتہ دو اجتماعات میں تو ایک موضوع تھا حرمت قرآن کے تقاضے, اس کے حوالے سے قرآن مجید کی جو رہنمائی ہے ہم نے کوشش کی ہے اس کو حاصل کرنے کی, اس کو سمجھنے کی. لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کا ہم نے مطالعہ کیا تھا. 30ویں پارے کے بالکل وسط میں یہ دو صورتیں ہیں, اور ان دونوں صورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکیدی حکم ہے کہ آپ تذکیر فرمائیے, واعظ کہیے, لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کیجئے. فذکر انما انت مذکر, آپ کی اصل ذمہ داری یہی ہے, بات کو پہنچا دینا بھی ذمہ داری ہے, لیکن اس سے بڑھ کر وعظ اور نصیحت بڑے دل پذیر انداز میں, دل سوزی کے ساتھ ایک بات کو دوسرے کے دل میں اتارنے کی کوشش کرنا, یہ تذکیر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں بھی اور عیدین کی نماز میں بھی پہلی رکعت میں بالعموم سورۃ الاعلیٰ اور دوسری میں سورہ غاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں. یہ چونکہ سلسلہ چل رہا ہے ایک مربوط انداز میں کہ جمعے کا اصل مقصد بھی تذکیر بالقرآن ہے, قرآن کے حوالے سے جو ہم اصل میسج ہے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا, اس کو پہنچانا بہتر سے بہتر انداز میں, یہ ہے خطبہ جمعہ کا اصل مقصد. ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے گم ہو جاتے ہیں, گمشدگی کی کیفیت میں ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں اپنی اصل منزل کو، اصل حقیقت کو، اس کائنات کی حقیقت کو، اپنے آغاز کو، اپنے انجام کو، اپنے مقصد حیات کو، یہاں تک کہ اپنے خالق کو. ان سب باتوں کی بار بار یاد دہانی، اور یاد دہانی کے لیے سب سے مؤثر آلہ خود قرآن ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی آپ تذکیر فرمائیے قرآن مجید کے ذریعے سے ہر اس شخص کو جو میری وعید سے، میری دھمکی سے، میری وارننگ سے کچھ بھی اثر لیتا ہو، کچھ بھی اس کے اندر خدا ترسی ہو، اللہ کا خوف ہو، آخرت کا احساس ہو، وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا. اسی مناسبت سے کہ جمعے کا اصل مقصود یہ ہے، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ سورہ غاشیہ کے بعد آگے قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں 30ویں پارے کی، یہ بالعموم یہ چھوٹی صورتیں ہیں، ایک ایک رکوع پر مشتمل، اور آگے جا کے تو اتنی چھوٹی ہو جاتی ہیں کہ بعض صورتیں وہ بھی ہیں کہ جو صرف تین تین آیات پر مشتمل. تذکیری اعتبار سے قرآن کا یہ بہت اہم حصہ ہے. پھر نماز میں عام طور پر ہم انہی کو پڑھتے اور انہی کو سنتے ہیں، تو کم سے کم ان کا مفہوم ہمارے سامنے آ جائے تاکہ جب ہم پڑھیں یا سنیں تو جو ان کے اندر معزت کا پہلو ہے ہمارے لیے، جو نصیحت ہے اللہ کی طرف سے، اس میں سے کچھ حصہ ہمیں مل بھی جائے. تو اسی نسبت سے آج ہم سورۃ الفجر کے متعلق آغاز کریں گے. قرآن مجید کے اس حصے میں جو بھی سورتیں ہیں وہ اکثر و بیشتر مکی ہیں، اور مکی دور کے بھی ابتدائی حصے میں جو نازل ہوئی وہ ہیں، جن میں چونکانے کا انداز ہے، جھنجھوڑنے کا انداز ہے، خواب غفلت سے بیدار کرنے کا انداز ہے. تم نے سمجھا کہ دنیا میں آئے ہو، بس اپنا وقت پورا کرنا ہے، عیش کرنا ہے، آرام کرنا ہے، بہتر سے بہتر زندگی کے لیے آسائشیں، سہولیات پرووائڈ کرنی ہے اپنے لیے، اولاد کے لیے، یہی مقصد حیات ہے. بس افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد عبث پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا. آخرت کا تصور جب تک نہیں ہوگا یہ زندگی بے مقصد تار عبث قرار پائے گا یہ سارا معاملہ، اس لیے کہ انسان کے اندر خیر اور شر کی تمیز موجود ہے، ہر انسان میں ہے، کانشنس موجود ہے جسے ضمیر کہتے ہیں، وہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہر شخص کے اندر خیر اور شر کی ایک تمیز، ایک ضمیر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک اس کی میزان نصب کر دی. وہ حکم لگاتا ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا درست نہیں، غلط بیانی کرنا صحیح نہیں ہے، ضمیر ملامت کرے گا، کسی کی مدد کرنا یہ بڑا کار خیر ہے، اندر سے شاباش ملتی، کسی کے کام آنا یقیناً یہ بڑا اونچا کام ہے اخلاقی اعتبار سے، کسی کا مال ناجائز طور پر غصب کرنا، چاہے ہاتھ پڑ رہا ہے اس وقت اور دوسرا شخص جس کا مال جو ہے جس پر آپ ہاتھ مار رہے ہیں وہ کمزور ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اندر سے تو آواز آئے گی یہ کام غلط کر رہے ہو، اس کا حق نہیں پہنچتا تم. اگر یہ سب کچھ ہے لیکن دنیا میں اس کے مطابق نتائج نہیں نکلتے، جو حق مارتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں وہ پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، انہی کی عزت کی جاتی ہے، جو حرام سے مال کمائیں اور دوسروں کا خون نچوڑ کر جو ہے وہ جمع کریں اپنی دولت، انہی کے آگے لوگ بچتے ہیں، انہی کی خوش آمدیں ہو رہی ہوتی ہیں، انہی کو سلام کیے جاتے ہیں، وہ ابو لا ہوتے ہیں، قانون بھی ان کا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے دنیا تو پھر بالکل ایک بے مقصد ہے، اگر آخرت کا تصور نہ ہو کہ ہاں اس کے مطابق ایک دن محاسبہ ہونا ہے، اور جس نے اس دنیا میں زیادتیاں کی ہیں ان زیادتیوں کا نتیجہ یہ تو نہیں نکلا کہ دنیا میں پکڑ ہو جاتی، یہاں تو وہ خوب پھلے پھولے، دولت بھی ان کی، عزت بھی ان کی، وجاہت بھی ان کی، حیثیت بھی ان کی، قانون بھی ان کا، لاٹھی بھی ان کی، انہیں کسی اگر پکڑا نہ جائے تو پھر یہ سب کچھ بے مقصد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر یہ دنیا نامکمل ہے، ناقص ہے۔ تو کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کار عبث کرے گا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اسی حوالے سے جھنجوڑا جاتا ہے، خواب غفلت سے بیدار کیا جاتا ہے کہ نہیں وہ ایک دن آئے گا، یوم الحساب، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، وہ آ کر رہے گا وقت۔ یہ ہے اصل میں جس کی طرف توجہ زیادہ دلائی گئی ہے ان صورتوں میں، اور یہی وہ اصل حقیقت ہے کہ جب نظر انداز ہوتی ہے تو مسلمان ہوتے ہوئے بھی انسان کرپٹ بھی ہے، دھوکے باز بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، سب کچھ ہے، اور کافروں سے بدتر ہے اخلاقی اعتبار سے ہے مسلمان، اس لیے کہ آخرت کا احساس جاتا رہا، تقویٰ نہیں رہا، گم ہو گیا اسی دنیا میں، کچھ خوش نما تمنائیں اس نے پالی ہوئی ہیں کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں تو لہذا جنت تو حق ہے ہی، اب جو مرضی کریں۔ اصل میسج قرآن کا اسے نہیں پہنچا، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، وہ نہ قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے نہ سننا چاہتا ہے۔ یہ ہے جو چیز جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور جمعہ کا مقصد، خطبہ جمعہ کا اصل مقصد یہ تھا، اور یہ ہے کہ انسان کو اس کی اصل حقیقت بتائی جائے، آخرت کی یاد دلائی جائے، اللہ تعالی جو خالق ہے کس مقصد سے اس نے دنیا میں بھیجا، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اس دنیا میں اس کی ہم سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، کس طور سے زندگی گزارے، یہ تو قرآن سے معلوم ہوگا۔ اس کو راضی کرنے کا اور اپنی اخروی زندگی، ابدی زندگی کو سنوارنے کا، مستقبل کو بنانے کا طریقہ کون سا ہے، راستہ کون سا ہے، اس کی طرف متوجہ کیا جائے بار 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 بار، یہ ہے اصل دنیا۔ سورہ فجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ اس کی پہلی آیت میں لفظ فجر آیا، اسی مناسبت سے عنوان جو ہے علامتی نام اس کا سورۃ الفجر۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا یسر، ابتدائی چار آیات میں چار قسمیں ہیں اللہ کی طرف سے، اور ان کو سمجھنا خاصا مشکل ہے۔ قسم جب اللہ تعالیٰ کھاتا ہے کسی بات پر تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ اس کے حوالے سے کوئی گواہی دینا، کوئی شہادت دینا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے والعصر، زمانے کی قسم ہے، تو زمانے میں کوئی تقدس کا پہلو تلاش کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد کیا ہے، یہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے، اس حقیقت کا سب سے بڑا شاہد ہے جو آگے بیان ہو رہی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اصل مقصد شہادت، گواہی۔ تو چار گواہیاں اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہیں اس سورت کے آغاز میں، اور ان کا جو مدلول ہے، جو مفہوم ہے، اس میں مفسرین میں اختلاف بھی ہے، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، اور اس سے مراد فجر کا وقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں سب کے نزدیک، لیکن کون سی فجر کی طرف اشارہ ہے یہ ذرا اس میں اختلاف۔ وقت فجر، جب رات کی ظلمت جو ہے اپنا بستر لپیٹتی ہے اور سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے، ظلمت شب جو ہے وہ اپنا بستر گول کرتی ہے اور اب روشنی جو ہے وہ آ رہی ہے، اور روشنی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے، یا یوں ترجمہ کیجئے کہ گواہ ہیں دس راتیں، گواہ ہے یہ فجر کا وقت، اور گواہ ہیں دس راتیں۔ یہ کون سی ہیں، اس میں بھی اختلاف ہے، میں عرض کروں گا۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے یا گواہ ہے، شفع کہتے ہیں جفت کو، آڈ اینڈ ایون کا جو ہمارے ہاں انگریزی میں ہے، ایون جفت و شف، اور وتر جو ہے وہ اوڈ کو کہیں گے آپ، طاق، اسی لیے وتر کی نماز جو ہے وہ طاق رکعتیں ہوتی ہیں، تین رکعتیں یا بعض روایات کے مطابق ایک رکعت کے ذریعے نوافل کو وتر کیا جاتا ہے، طاق بنایا جاتا ہے. تو والشفع والوتر، اور گواہ ہے یہ طاق اور جفت کا معاملہ، یہ آڈ اینڈ ایون. واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، رخصت ہونے لگے. اب اس میں ایک رائے تو یہ ہے، بہت سے اقوال ہیں، حضرت شاہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ فجر سے یہاں مراد عید قربان کی فجر ہے، وہ جو حج کا منظر ہوتا ہے، وہ دسویں ذوالحجہ کی صبح، ولیال عشر سے مراد اس سے پہلے کی دس راتیں، اور شفع اور وتر، طاق اور جفت سے مراد رمضان کا آخری عشرے کی راتیں ہیں، جہاں پر طاق اور جفت کا معاملہ چلتا ہے. طاق راتوں میں تلاش کرو لیلۃ القدر کو. اور واللیل اذا یسر، وہ رات، اس رات سے مراد جو ہے شب معراج ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہوں. لیکن جو بھی متعدد اقوال ہیں ان کے بعد، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے جو حاصل کلام بتایا، جو اصل میں ایسنس ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر کائنات میں موجود تضادات کے حوالے سے کچھ حقیقت کی طرف رہنمائی کی گئی. ایک طرف فجر کے وقت کی قسم کھائی، ایک طرف رات کی قسم کھائی، پھر طاق کی اور جفت کی کھائی. اس کیا برا، یہ تضادات، کبھی اندھیرا ہے کبھی دن ہے، کوئی طاق ہے کوئی جفت ہے، لیکن یہ تضادات بھی اللہ نے پیدا کیے، اور یہ مل کر ایک بڑے مقصد کو اور اللہ کی ایک خدمت کو پورا کرتے ہیں. کبھی ایک کیفیت ہے کبھی دوسری ہے، آپس میں متضاد ہیں، لیکن ایک تو یہ کہ ان سب کو جوڑنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ مل کر اللہ کی جو مشیت ہے، اس کی حکمت ہے، وہ اس کے ایک حصے کو مکمل کرتے ہیں. چنانچہ رات کا فجر کا وقت جو ہے وہ بھی ایک کیفیت ہے، رات کی تاریکی ختم ہوئی اور حالت بدلی ہے، سفید سحر نمودار ہو گیا. طاق اور جفت بظاہر متضاد ہیں، لیکن مل جل کر، طاق اپنی جگہ نامکمل ہے، جفت اپنی جگہ نامکمل ہے، جب تک دونوں ساتھ نہ ہوں. بات رہ جاتی ہے دس راتوں کی، اس میں انہوں نے اشارہ کیا چاند راتیں. ابتدائی دس راتوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے، آپ نوٹ کریں گے کہ شروع میں چاندنی کی روشنی ہے، لیکن رات کے نصف آخر میں بالکل تاریکی ہوتی ہے. ایک ہی رات میں دو متضاد کیفیات ہیں، شروع میں چاندنی ہے اور رات کا آخری حصہ تاریک ہے. آخری دس راتوں کو لیں تو اس میں آپ دیکھیں گے چاند دیر سے طلوع ہوتا ہے، تو شروع میں تاریکی رہتی ہے اور رات کا آخری حصہ روشن ہوتا ہے. یہ جو تضادات ہے، یہ مختلف جو کیفیات ہیں، کبھی روشنی کبھی تاریکی، طاق اور جفت، یہ مل کر کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ هل فی ذلک قسم لذی حجر، ہے نا اس کے اندر بڑی قسم اور بڑی گواہی ان لوگوں کے لیے کہ جو صاحب و فہم و فراست ہیں، سمجھدار ہیں، ہوشیار ہیں، عقل کا استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں اشارے ہیں. اور وہ اشارہ کیا ہے؟ اس سورت کا جو بقیہ مضمون ہے اس کو سامنے رکھیں گے تو اشارہ واضح ہو جاتا ہے کہ انسان پر کبھی تنگی ہے کبھی آسانی ہے، کبھی سختی ہے کبھی فراوانی ہے، مختلف کیفیات دنیا میں بھی انسان پر آتی رہتی ہیں. یہ سمجھنا کہ ایک ہی کیفیت مجھ پر رہے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت تخلیق کو نہ سمجھنے والی بات ہے. یہاں تو صورتحال بدلتی ہے، تہذیبوں کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے، عروج ہے پھر زوال ہے، افراد کی زندگی میں بھی کبھی خوشی ہے کبھی غمی ہے، کبھی حالات اچھے ہیں کبھی ناموافق ہیں، یہ جو کیفیات ہیں یہ اس زندگی کا ایک مستقل حصہ ہے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کا فرمان ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ تب یہ تہذیبوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ ایک قوم تھی عاد، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم اس دنیا میں جس کی تہذیب اور تمدن کا بڑا چرچا تھا وہ قوم عاد ہے، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اس وقت وہ فرعون وقت ہوتے تھے، لفظ فرعون چونکہ ایک سمبولک لفظ ہے، تو عاد کا طوطی بولتا تھا اس وقت، الم تر کیف فعل ربک بعاد، لیکن ایک وقت آیا انہوں نے پیغمبر کی جو ہے تکذیب کی ہے، آسمانی ہدایت کا انکار کیا، تو تمہارے رب نے کیا معاملہ کیا اس کے ساتھ؟ ارم ذات العماد، وہ ارم کے جو ستونوں والے تھے، آج ہی کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی میں کوئی شخصیت ارم کے نام کی گزری ہے اور اس سے بھی یہ قوم پہچانی جاتی ہے، باقی تفسیری اشکالات اور اس کے اندر تفصیلات میں ہمیں نہیں پڑھنا، جو تذکیری پہلو ہے اسی کو سامنے رکھنا ہے۔ ارم ذات العباد، بڑے بڑے ستونوں والے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اور وہ قوم اور نسل ایسی تھی کہ اس جیسی اللہ تعالیٰ نے اور نہیں پیدا کی دوسرے ملکوں میں۔ اپنے وقت کی وہ ایک بے نظیر تہذیب تھی، وہ تمدن تھا، وہ ایک کلچر تھا، وہ قوم تھی۔ اور جو ستونوں کا تذکر آیا تو اس کے حوالے سے دو آراء آئی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ بڑی بڑی بلند عمارتیں تعمیر کرتے تھے ستون، اور ایک رائے یہ ہے کہ خود بہت قداور تھے، اور اس کی کچھ توثیق ہوتی ہے، غیر معمولی قد و قامت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا۔ پچھلے دنوں بعض ساتھیوں نے بتایا کہ انٹرنیٹ پر بھی کوئی ایسا ڈھانچہ دکھایا گیا ہے، انسانی ڈھانچہ، تو اس وقت کے عام انسان سے کئی گنا زیادہ ہے قد و قامت میں، اور وہ اسی علاقہ سے دریافت ہوا ہے جہاں پر یہ قوم عاد کے مساکن تھے۔ بار کیف ان کے بارے میں قرآن مجید میں اور بھی اشارات ملتے ہیں کہ جب ان پر عذاب آیا تو یہ ایسے پڑے ہوئے تھے، کانہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے تنے جو ہیں وہ بکھرے پڑے ہوں۔ اس میں بھی ان کی قد و قامت کی طرف اشارہ۔ تو بہر کیف یہ قوم تھی ہر اعتبار سے، اپنی قد و قامت، اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنی قوت۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب کسی قوم پر ہاتھ ڈالتے تھے تو بڑا سخت، بہت جنگجو لوگ ہر اعتبار سے، قوت اور شوکت اور سلطنت ان کی تھی حکومت۔ لیکن ذرا غور کیا تم نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ سرکشی پر اتر آئے، وہ اپنے وقت کے فرعون بن گئے، انہوں نے خود کو خدا سمجھنا شروع کر دیا، دنیا میں فتنہ و فساد کا بازار گرم کیا، تو کیا ہوا؟ سخرها علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام، قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر ہے قوم عاد کیسے تباہ ہوئی ہے۔ مسلسل سات راتیں اور آٹھ دن، ایسی تیز آندھی چلی ہے، اتنا شدید جھکڑ، ایسا طوفان جس میں پتھر بھی تھے کہ کوئی ایک جی نفس بھی باقی زندہ نہیں بچا، پوری قوم جو ہے وہ نسیہ منسیہ کر دی گئی۔ وہ اپنی جگہ کتنے ہی قداور ہوں، کتنے طاقتور ہوں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی کتنی بڑی تہذیب ہو، جب اللہ کا فیصلہ آیا تو ان کی کچھ نہ چلی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، عاد کے بعد دوسری تہذیب جو اس روح ارضی پر آئی ہے وہ قوم ثمود، عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں انہیں۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ان کی طرف اللہ کے نبی رسول حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ ان کا خاص معاملہ کیا تھا؟ الذین جابوا الصخر بالواد، یہ پہاڑیوں کو چٹانوں کو تراش کر ان کے اندر گھر بناتے تھے. اب جو مکانات پہاڑوں کے اندر ہی اندر بنے ہوں، ان کو تراش کر انہوں نے محلات بنائے ہوں، ان کی مضبوطی کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اور ان کی ہنر مندی، فنکاری، تو یہ بھی ایک بہت بڑی تہذیب تھی. وفرعون ذی الاوتاد، یہاں بات چھوڑ دیئے کہ کیا تم نے غور کیا کہ تمہارے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، قوم ثمود کے ساتھ؟ وہ اپنے وقت کے فرعون تھے، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آیا تو ساری قوت، ساری تہذیب ایک طرف رہ گئی. اور ایک ایسی چیخ اور زلزلہ آیا، آواز ایسی تھی کہ سب کے سب وہیں ختم ہو گئے. صیحہ، جیسے وہ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا کہ وہ ایک گونج ہوگی، ایک آواز ہوگی، سور میں پھونکا جائے گا، تو گویا اسی طرح کا تجربہ انہیں پہلے کرا دیا گیا. مکانات تو بڑے مضبوط تھے اور تھے بھی پہاڑوں کے اندر. وہاں آندھی اور جھکڑ جو ہے اس کے اثرات سے بھی وہ محفوظ تھے، لیکن رب چاہے جس طرح چاہے الگ کرے. وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جو بہت نیکوں والا تھا، یعنی اس کی بڑی سٹینڈنگ آرمیز تھی، ناؤ لشکر. اب یہ تہذیب و تمدن آگے بڑھ رہا ہے. انا ربکم الاعلا کا دعویٰ جس نے کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 معجزات دکھائے لیکن ان کو بھی نہیں مانا. بظاہر تو یہی لگتا تھا کہ ساری قوت اس کے پاس ہے، اختیار اس کے پاس ہے. حضرت موسیٰ قوم بنی اسرائیل سے متعلق ہیں، وہ ان کے محکوم ہیں، غلام قوم ہے، غلام قوم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان میں سر اٹھانے کا دم نہیں ہے. فرعون اور اس کے لشکر، اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو سکے؟ اور جیسے ہمیشہ قیامت تک اب یہی انہی کی حکومت رہے گی، قوت و اختیار انہی کے پاس ہوگا، اس وقت تو یہی نظر آتا تھا. پھر کیا ہوا؟ کیا کیا تھا تمہارے رب نے ان کے ساتھ؟ غور کیا. اب یہ جو کیا کیا تھا، اس کی تفصیلات قرآن مجید میں اور جگہوں پر، یہاں صرف اشارہ کیا گیا. کیسے غرق کیا اللہ نے فرعون کو؟ عبرت پوری دنیا کے لیے عبرت ہے. اور خود قرآن نے کہا کہ ہم اس کی ڈیڈ باڈی کو بھی عبرت بنا دیں گے، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی. اسی سمندر میں سے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خیریت سے گزر گئے، اور فرعون نے اور آل فرعون نے تمام لاؤ لشکر، وہ گھروں سے نکل کر آئے ہیں جیسے سانپ بل سے نکلتا ہے، اور اپنی موت کو انہوں نے خود آواز دی. لیکن یہ کرنے والا کون تھا ان کے ساتھ؟ یہ اللہ، اس کا فیصلہ. یہ کیا ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوا؟ الذین طغوا فی البلاد، یہ سب وہ ہیں جنہوں نے زمین میں، ملکوں میں طغیانی اور سرکشی بچائی تھی. یہ سیاہ و سفید کے مالک بن گئے تھے، انہوں نے شیطرت کا سکہ جمایا یہاں پر، خدائی کے مدعی بن گئے. فرعون نے زبان سے بھی کہہ دیا، لیکن جس کے پاس بھی کچھ طاقت آتی ہے وہ عملاً خود کو خدا ہی سمجھتا، اپنے اپنے لیول پر. یہ تو معاملہ اقوام کا ہے نا، انفرادی طور پر بھی آپ جائزہ لیجیے. کوئی شخص گھر کے اندر فرعون بنا بیٹھا ہے، کوئی اپنے محلے میں فرعون بنا بیٹھا ہے، کوئی اپنی گلی کا فرعون بنا بیٹھا ہے. تو فرعونیت تو ہر شخص کے اندر ہے، شیطنت، جب تک کہ وہ ان حقائق کو مان نہ لے اور اللہ کے سامنے سر نہ جھکا دے. نفس کیا ہے؟ وہ جو مولانا روم نے فرمایا کہ نفس ما ہم کم ترز فرعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں. اس فرعونیت کا اظہار مختلف لیولز پر ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک سنت ہے. والذین طغوا فی البلاد، ان سب نے اس زمین میں اپنے اپنے ملکوں میں فتنہ و فساد کا بازار گرم کیا۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، انہوں نے طغیانی اور سرکشی دکھائی اور بہت زیادہ فساد بچایا، تو پھر تمہارے رب کے عذاب کا کوڑا برسا ان کی پیٹ پر۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا ان کے اوپر، اور آج سب وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، سورہ مومنون میں ہم نے انہیں قصہ پارینہ بنا دیا، ایک وقت میں وہی تھے کل کائنات کے مالک گویا کے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، آگے بڑھنے سے قبل میں اسی حوالے سے کچھ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے اور دار الجزا آخرت ہے، یہاں تمہیں مہلت دے دی گئی ہر شخص کو بھی ہر قوم کو بھی، عمل کرے اور اما شاکرم و اما کفورا، جو کچھ بھی وہ کریں گے اس کا نتیجہ نکلے گا آخرت میں، جزا وہاں ملے گی، جزا اور سزا وہاں ہوگی عمل کے حساب سے، اصول تو یہی ہے۔ لیکن افراد کے معاملے میں بھی آپ دیکھیں گے کبھی کبھی مکافات کے عمل اس دنیا میں بھی سامنے آتے ہیں، خاص طور پر جب کوئی شخص ظلم کرے، زیادتی کرے دوسرے کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسے افراد کو بھی نشان عبرت بنا دیتے ہیں۔ عذاب کا ایک کوڑا جو ہے دنیا میں بھی پیٹ پر برستا ہے کہ شاید کے ہوش میں آ جائیں، دوسروں کو عبرت ہو جائے، اس کی مثالیں بھی سامنے آتی رہتی ہیں۔ ورنہ دنیا اصلا دار الجزا نہیں ہے، یہ دار العمل ہے، دار الامتحان۔ اصل جزا جو ہے، جزا اور سزا، وہ آخرت۔ اس سے آگے بڑھیں، اجتماعیت کا معاملہ، مسلمان قوم کے ساتھ اللہ کا ایک خاص معاملہ ہے۔ دنیا میں اگر وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کریں، خلوص و اخلاص کا معاملہ کریں، تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی عزت اور سربلندی اور خوشحالی اور فراوانی اللہ عطا کریں مسلم قوم کو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ انہیں استخلاف، قوت اور غلبہ، اقتدار عطا کرے گا، اور وہ وعدے اللہ نے پورے کیے ہیں اور آئندہ بھی اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اور اگر مسلمان قوم بحیثیت مجموعی اللہ کے دین سے بے وفائی کرے تو ایک عذاب کا سایہ اسی دنیا میں ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، وہ ذلت اور مسکنت کا عذاب۔ دنیا میں بھی اس کا ایک پرتو جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، اور وہ عذاب وہ ہے، بہت سے اجتماعات جمعہ میں اس کا ذکر ہو چکا ہے جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما، اب اس قرآن کی بدولت اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج اور سربلندی عطا کرے گا، ویضع به آخرین، اس کو چھوڑنے کی پاداش میں پھر ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اگرچہ اصل فرد کا حساب ہونا ہے آخرت میں، اصل انجام وہاں ہونا ہے، لیکن پوری قوم کو سزا ایک انداز سے ملتی ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے آگے بڑھیں، غیر مسلم اقوام، انہیں چھوٹ زیادہ ہے، دنیا میں انہیں بالکل چھوٹ دے دی گئی ہے، لیکن پھر بھی جب فتنہ و فساد کی ایک آخری انتہا تک پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ شر کی قوتوں کو کا قلا قما کرتا ہے، یہ بھی اس کی سنت رہی۔ اہل حق کے ذریعے بھی، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا سورہ حج میں، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، بعض کے ذریعے بعض کو اللہ تعالیٰ دفع کرتا ہے، قلاقما کرتا ہے، جب شیطانی قوتیں جو ہیں اپنی انتہا تک پہنچا دیں معاملات کو۔ اسی طریقے سے یہ تمام تہذیب تباہ ہوئی، قوم عاد، قوم ثمود، فرعون، آل فرعون، قوم لوط، اور اس کے بعد بھی اس کی جھلکیاں نظر آتی رہی ہیں. لیکن اس سلسلے میں یہ سمجھ لیجئے کہ آخری حصہ جو ہے اس دنیا کی تاریخ کا جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں وہ ہے کہ شیطانی قوتیں بھی کلائمیکس پر پہنچ جائیں گی، اور ان کا بھی جو فتنہ و فساد ہے وہ بھی انتہا درجے کو پہنچ جائے گا، اس درجے کو کہ جو اس سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں پہنچا. اور یہ کسی ایک خطے تک محدود نہیں ہوگا بلکہ گلوبل جیسے کہ آج ہے، لیکن اسی میں اشارہ یہ اس بات کی طرف بھی ہے انہی آیات میں کہ ان کا بھی ایک اینڈ ہے. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، جب فساد کی انتہا ہو جائے، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا آتا. یہ کیفیت بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، ہاں کچھ دیر ہے، زیادہ وقت لگ سکتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا امتحان بھی بڑا لمبا تھا، وہ تو بہت ہی لمبا تھا، 950 برس تک سب اور وہ سہتے رہے ہیں. جو کچھ طنز کے تیر قوم برساتی تھی، جس جس طریقے سے ان کو برا بھلا کہتی تھی، سب کچھ برداشت کرتے رہے، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ سنت اس کا ظہور ہوا. اسی طریقے سے یہ جو کیفیت جس سے ہم گزر رہے ہیں اس کا بھی ایک اینڈ ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. العزیز وہ ذات ہے، کائنات پر اصل اقتدار اس کا ہے، یہ اونچ نیچ جو آ رہی ہے اس کی سینکشن کے بغیر نہیں ہے، اس کے اذن کے بغیر نہیں ہے، اس کا اپنا ضابطہ ہے، اور وہ ضابطہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے. مسلمان قوم نے اللہ سے اور دین سے بے وفائی کی ہے، پوری امت نے کی ہے، سزا تو ہمیں ملنی ہے. اور یہ امت وہ ہے جس کے پاس اللہ کی کتاب محفوظ ہے، من عن الہدا، اتنی بڑی نعمت. اور نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنے معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس امت کا، اٹھا کے پھینکا ہوا پیٹ کے پیچھے، ہم اپنے معاملات خود چلائیں گے، فیصلے خود کریں گے، وہ معاشرتی معاملات ہوں، وہ معاشی معاملات ہوں، وہ انفرادی ہوں، وہ اجتماعی ہوں. اور کتاب کو بھی ناک کی موم بنا لیا، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے، کھیل تماشا. جس کو عربی بالکل نہیں آتی، جس نے دین کی الف بے تک کا مطالعہ نہیں کیا، وہ قرآن کی آیات کی تاویلات کر رہے ہیں آج کل، تو سزا تو ملنی. وہ دین حق جس کے ہم گن گاتے ہیں، عادلانہ منصفانہ نظام جس میں ہیومن رائٹس جو ہیں وہ بہترین شکل میں انسانوں کو ملتے ہیں، ہم نے خود اپنے طے کر لیا کہ ہم تو اس سے محروم ہی رہیں گے، ہم ان کو اس دین کو اپنے ہاں نافذ نہیں کریں گے، یہ دین سے غداری نہیں تو اور کیا. تو وہ سزا تو ملے گی اور مل رہی ہے، لیکن یہ کہ وقت بدلے گا. آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. وہ براہیم والا ایمان اللہ پر توکل، اسباب و وسائل پر نہیں، رب کی ذات پر، وہ ہے کرنے والا، دنیا کی کوئی طاقت اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل فیصلہ اللہ کا، وہ غالب ہے، قوت و اختیار کا اصل مالک وہ ہے. اور یہ سارے واقعات، الم ترى كيف فعل ربك بعاد، اپنے وقت میں تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ تہذیب جو ہے یہ کبھی اس پر زوال آئے گا ہی نہیں. پھر کیا ہوا قوم ثمود کے ساتھ، کیا ہوا آل فرعون کے ساتھ، کیا ہوا، اس میں تمہارے لیے عبرت نہیں ہے؟ اب تم سمجھے بیٹھے ہو کہ امریکہ جو ہے یہی انداتا ہے، اسی کے آگے سجدہ ریز ہونے میں مصلحت ہے، حکمت ہے، اسی میں بھلائی ہے ہماری، تم نے تو اس کو رب مان لیا. اسی مناسبت سے، اور پھر یہ کہ حالات بدلیں گے اور بالآخر جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا, صرف اشارہ کر رہا ہوں, اہل حق کی اللہ تعالی مدد فرمائیں گے, نقشہ بدلے گا, یہ ظلمت کی سیاہ رات جو ہے یہ اپنا بستر گول کرے گی اور اسلام کا جو ہے خورشید پھر سے طلوع ہوگا اور پورے عالم پر, کل روئے عرضی پر طلوع ہونا ہے, یہ یقینی بات ہے. اس لیے کہ اس کی خبر دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ایک نہیں بہت سی احادیث, صحیح احادیث اور قرآن میں اشارات موجود ہیں. یہ وقت تو آنا ہے, لیکن اس سے پہلے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا رول کیا ہو. ایک حدیث بہت جامع ہے کہ دنیا میں بھی جو حالات ہوتے ہیں اور جو ابتری اور انتشار اور زوال اور جو بد امنی اور یہاں پر قحط اور زلزلے, اس کے پیچھے بھی انسان کے عمل کا دخل ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, بر اور بحر میں فساد رونما ہو چکا ہے لوگوں کی کرتوتوں کے باعث, جو کمائی لوگوں نے کی ہے, جو گناہ اور جرائم کیے ہیں ان کے نتیجے میں بحر و بر کے اندر ایک فساد کی کیفیت ہے. امن تاہو بالا ہے. اسی سلسلے میں ایک آنکھیں کھول دینے والی حدیث ہے, اس کے راوی ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم واعوذ باللہ ان تدرکوہن. مہاجرین اس وقت سامنے موجود ہوں گے, ان سے خطاب فرماتے ہوئے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پانچ گناہ ایسے ہیں کہ اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے, اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ہم کہ تم اس کے اندر مبتلا ہو, اللہ بچائے ان گناہوں سے تمہیں, لیکن اگر کہیں مبتلا ہو گئے تو پھر کیا ہوگا. اور وہ پانچ باتیں کیا ہیں, لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا افشا فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. جب کسی قوم کے اندر بے حیائی کا کھلم کھلا ارتکاب ہونے لگے, فحاشی اور بے حیائی کا, تو پھر ان میں طاعون اور وہ بیماریاں پھیل جاتی ہیں کہ جن کا نام پہلوں نے سنا بھی نہیں ہوتا. ایسی ایسی بیماریاں, نئی نئی بیماریاں جن کا ذکر کہیں اسلاف میں نہیں ملتا, سابقہ کتابوں میں نہیں ملتا, وہ بیماریاں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں. کیوں؟ جب فحاشی اور بے حیائی اور عریانی اور اس کا جو ہے وہ عام کھلے عام ارتکاب ہونے لگے. وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسَّنِينِ. اور اگر ناپ تول میں کمی ہونے لگے, ڈنڈی مارنا, دھوکہ دینا, ملاوٹ, تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ قحط کے ذریعے اس قوم کو پکڑتا ہے. وَشِدَّتِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. جابر بادشاہ کو, جابر سلطان کو ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے. اور یہ ایک جگہ ایک دعا میں بھی الفاظ یہ ہیں اللہ تعالیٰ سے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تلقین کی ہے, کہ ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. پروردگار ہم پر ایسے ظالم اور جابر حکمران نہ مسلط کر دی جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی ہوگا, لیکن پروردگار ہمیں محفوظ رکھنا جابر حکمرانوں سے, کہ من لا يرحم فينا, جو ہمارے اندر جو ہے نہ رحم کریں اور نہ انصاف سے کام لیں. یہ کب ہوتا ہے کہ جب قوم کے اندر کرپشن آ جائے, دھوکا, لداوٹ, تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اس حدیث کو ہم پڑھیں اور اپنے گریبانوں میں جھانکیں, اپنی قومی زندگی کا جائزہ لیں اس کے حوالے سے. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. اور جب قوم, اور خاص طور پر چونکہ مسلمانوں سے ہی خطاب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اصل میں ہم سے مراد ہے, اگر مسلمانوں کے اندر یہ کچھ ہوگا تو پھر اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. جب قوم زکات دینا چھوڑ دیتی ہے, اور ظاہر بات ہے قوم سے مراد کیا ہے, افراد تو پھر بھی رہیں گے نیک اور صالح اور دین پر کاربند مل جائیں گے, خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو, اس قسم کے لوگوں سے دنیا خالی نہیں ہوگی. لیکن بحثیت مجموعی میجورٹی اکثریت قوم کی اگر اس پر آئے گی تو اس کے یہ نتائج دنیا میں نکلیں گے. تو زکوٰۃ کا جب انکار ہوتا ہے, زکوٰۃ سے لوگ دینے سے گریز کرتے ہیں, اور مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے ساتھ اس قوم نے کیا معاملہ کیا ہے. اول تو جو زکوٰۃ کا نظام بنایا گیا وہ سیونگ اکاؤنٹ پر سے, اس کے اندر سے جو ہے وہ ایک خاص رقم ڈیڈکٹ کر لی جاتی ہے ایک مہینے کے, ایک خاص سال کے مہینے میں, جو ہے ہی سود, نرا سود ہے. اور جو اموال ظاہرہ جن پر زکوٰۃ ہے, جو اصل زکوٰۃ ہے, وہ تو سرے سے نافذ ہی نہیں ہوا اس ملک کے اندر. حکومت نے تو یہ کیا, اور افراد کیا کر رہے ہیں, اللہ ماشاء اللہ, اس کی پرواہ نہیں ہے کہ سیونگ کا اکاؤنٹ میں ہم نے رکھا ہوا ہے اور ہم سود کھا رہے ہیں, اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں. پرواہ ہے یہ کہ کس طریقے سے ہم اس ڈیڈکشن سے بچ جائیں جو زکوٰۃ کی کٹوتی ہونی ہے. غور و فکر اس بات پر, تشویش ہے تو اس بات پر, یہ انڈیکس ہے اس کیفیت کا کہ ہماری قوم کس حد تک زکوٰۃ دے رہی ہے اور اس بارے میں کتنی کچھ جو ہے وہ سیریس ہے. تو کیا ہوگا کہ جب زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے تو پھر شدید قحط پڑ جائے گا ان پر. الا اخذوا بالسنین, یہ اللہ کی طرف سے ان کا مواخذہ ہوگا قحط کے ذریعے سے. اور وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بے روزگاری, انفلیشن, روپے پیسے کی قدر و قیمت جس طریقے سے گھٹ رہی ہے, ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے جا رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ. یہ کیا ہے, الا منع القطر من السماء, خاص طور پر زکوٰۃ کے حوالے سے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے, باران رحمت, وہ بارش کے جو ان کے لیے رحمت کا باعث ہو. ولولا البهائم لم يمطروا, خشک سالی کا عذاب جو ہے وہ اس صورت میں آتا ہے, اور اگر جانور اور چوپائے, یہ جو جنگلوں میں پھرنے والے جاندار ہیں, اگر ان کا خیال نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بارش بالکل ہی نہ برسائے. ان کے وجہ سے تمہیں بھی کچھ نہ کچھ حصہ مل جاتا ہے, لیکن تم نے اپنی بدعمالی سے ثابت کیا ہے کہ تم اس رحمت کے مستحق نہیں ہو. یہ اگر کچھ مل رہا ہے تو ان کی وجہ سے مل رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی فیاضی ہے. وَلَمْ يَنْقُضُوا وَعْدَ اللَّهِ وَعْدَ رَسُولِهِ إِلَّا صَدَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ, اور اگر کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دے, اللہ سے کیے گئے وعدے کو توڑ دے, اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ مسلمان قوم ہو اور شریعت کو نافذ نہ کرے, اللہ کے دین کو قائم نہ کرے, تو یہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنے کے مترادف. نماز کی ہر رکعت میں عہد ہو رہا ہے, ایاک نعبد, پروردگار صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں, اور اس بندگی کا جو نظام اللہ نے دیا اس کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہے عہد شکنی. اور مسلمان قوم نے, خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں نے ایک اور عہد شکنی بھی کی ہے. وہ کیا تھا, اجتماعی عہد تھا, پروردگار اگر تو ہمیں ایک الگ خطہ زمین عطا فرما دے, جس کے لیے کتنی قربانیاں دی مسلمانوں نے یاد ہے, تو یہاں پھر حقیقی اسلام ہم نافذ اور قائم کریں گے. ایک نمونے کی مثالی فلاحی اسلامی ریاست قائم کر کو دنیا کے دکھائیں گے کہ یہ ہے اصل اسلام. تو جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے اور پھر ان سے وہ مال و دولت چھن جاتی ہے. وہ دشمن جو ہے وہ ان سے بہت کچھ چھین لیتا ہے, سلب کر لیتا ہے, جیسے کہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہماری آزادی سلب ہو چکی ہے, معاشی طور پر ہم محکوم ہیں, غلام ہیں ان کے. ابھی اس بجٹ کے اوپر بڑی شور ہوا ہے, بہت واویلا مچا ہے. یہ کیا ہے, اعداد و شمار کا ایک گورکھ دھندا ہے اور کیا ہے؟ کتنا قرض دیا اس حکومت نے, ایک طرف دعوی یہ ہے کہ کشکول توڑ دیا ہے اور دوسری طرف قرض لینے کی بھی کے تمام پچھلے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. اصل میں توڑا تو یہ ہے. اور قرض کا کیا مطلب ہے, جتنا قرض حکومت لے گی ہم اتنے ہی اور زیادہ محکوم اور غلام ہوتے جائیں گے معاشی طور پر. سمپل, ہماری آزادی سلب. تو ہم سے تو وہ سب کچھ چھینا جا رہا ہے, چھینا جا چکا ہے. یہ چیزیں ہیں جن سے اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے خبردار کیا تھا. اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ لیجیے. چار باتیں ہو گئی, اب آخری پانچویں سن لیے. فرمایا وما لم تحکم تائمتهم بکتاب اللہ ويتخيروا مما انزل الله الا جعل الله باسهم بينهم. اور اگر مسلمان حکمران فیصلے نہ کریں اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق, اللہ کی کتاب کے مطابق. اس حدیث میں گویا انہی آیات کا حوالہ ہے جو آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں, سورہ مائدہ کی, ومن لم يحکم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. مسلمان ہوتے ہوئے اور اللہ کے فیصلے کو نافذ نہ کریں, شریعت کو نافذ نہ کریں, نظام کو قائم نہ کریں تو کیا ہوگا؟ اِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ, اللہ تعالیٰ ان کے اندر جنگ ڈال دے گا, باہم خانہ جنگی کا شکار ہو جائیں گے, ایک دوسرے سے نفرت, باہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں. بے شمار شکلیں, وہ فرقے وارانہ ہو, وہ علاقائی ہو, وہ ایتھنک ہو, وہ لنگوسٹک ہو, عصبیتیں جس کی شکل پاکستان میں بد سے بدتر ہو رہی ہے, آپس کی خانہ جنگی, اور بہت بڑا خطرہ رہتا ہے یہ معاملہ جو ہے وہ خانہ جنگی کا. کئی مواقع پر ایسا ہوا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ بس ہوئی کہ ہوئی. یہ جو صورتحال ہے, یہ ساری جو ہم پر اس وقت جو شکلیں ہیں جس کی وجہ سے عام مسلمان تو یہ کہتا ہے کہ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک رسی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں, اس کے سارے اسباب ہم نے خود فراہم کیے اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. جب دین کو ہم نے چھوڑا ہے تو اس کے پھر یہ نقصانات ہیں, وہ دنیا میں تمہارے سامنے آئیں گے. باقی جو اصل پکڑ ہے وہ اللہ کے ہاں ہونی ہے, یہ بھی جان لو. اگر دین کے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو سورہ, آخری بات ہے اس پر میں بات ختم کرتا ہوں, سورہ بقرہ میں پیش کی تنبیہ تھی, یہ حدیث اس کی شرح ہے اصل میں, کہ اگر دین کے حصے بکرے کیے, کچھ باتوں پر عمل ہے اور کچھ باتوں کے بارے میں طے کر لیا کہ ان پر تو عمل ہو ہی نہیں سکتا. معاشرتی نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک سماجی نظام عطا کیا تھا وہ اس دور کے لیے تھا, اب ممکن نہیں ہے. معاشی نظام جو ہے وہ بھی اب اس دنیا کا جو چال چلن ہے, جو طور طریقہ ہے, اس سے ہٹ کر تو ممکن نہیں ہے. سود کے بغیر گزارا نہیں ہے اگر یہ طرز عمل اختیار کیا تو. ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا جائے. یہ ذلت اور رسوائی کی مختلف صورتیں ہیں جو پانچ شکلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان فرما دی. دین کو چھوڑو گے, بے وفائی کرو گے, غداری کرو گے دین سے, تو یہ حشر ہوگا. لیکن یہ اصل سزا نہیں ہے, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ تو ابھی صرف اس سے ہمیں آگاہ کیا گیا، ان حالات کو دیکھو، اپنا جائزہ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو تم آخرت کو بھی مانتے ہو، اللہ کو بھی مانتے ہو، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہو، قرآن کو بھی مانتے ہو، تو اپنا قبلہ درست کرو۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے ساتھ ہوگی، شامل حال ہوگی، اور اخروی کامیابی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفجر کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ اس کا مطالعہ کریں گے۔